لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعين حضرات، آج کی مجلس میں جو گفتگو آپ سے کرنی چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں جو گزارشات پیش کرنے کا ارادہ ہے، نہایت ادب سے اور نہایت ہی عاجزی سے میری اپیل اور درخواست ہے کہ برائے مہربانی میری گفتگو اولاً تو مکمل سننے کی کوشش کیجئے، اور دوسری اسی کے ساتھ یہ بھی کہ اس کو ایک تاریخی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے حوالے سے سمجھنے کی اور اس کو اس کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کیجئے. مسلمانوں میں دو بڑے فرق ایسے ہیں جو قرن اول ہی سے چلے آ رہے، ایک مسلمان ہے اہل سنت ہے اہل حدیث، اور دوسرے شیعہ حضرات ہیں جنہیں صحیح معنوں میں رافضی کہنا چاہیے. دونوں کے عقائد، افکار میں، اعمال میں کیا اختلافات ہیں، یہ آج کی مجلس کا موضوع نہیں. مگر اتنی سی بات سمجھ لیجئے کہ اہل سنت اور رافضیوں کے مابین سب سے اہم ترین مسئلہ جو متنازع فی ہے وہ مسئلہ خلافت ہے، مسئلہ امامت. رافضیوں کے نزدیک نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت و امامت کے حقدار بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کے بعد حضرت حسن، ان کے بعد حضرت حسین، اور ان کے بعد ان کی اولاد حضرت زین العابدین، پھر ان کے بیٹے حضرت محمد باقر، پھر ان کے بیٹے جعفر صادق. اس طرح 12 آئموں کا وہ ایک تصور ہے جو ان کے ہاں چلتا ہے. اہل سنت کے نزدیک خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی. جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں ان میں یہ امامت اور خلافت کا مسئلہ اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ اگر اس مسئلے کی کوئی گرہا لگ جائے، یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. قرآن مجید کی حفاظت کا وہ مسئلہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کے تقسیم ہونے کا مسئلہ ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پہ عمل کرنے نہ کرنے کا مسئلہ ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت اور تقدس کا مسئلہ ہو، غرضے کے یہ جتنے مسائل ہیں ان تمام کا تعلق کسی نہ کسی شکل و صورت میں اس مسئلہ امامت اور خلافت کے ساتھ وابستہ ہے. بنیاد یہی ہے کہ جناب صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت پہ عمل نہیں کیا، آپ کی وراثت کو تقسیم نہیں کیا، اور وراثت اور وصیت کو چھوڑ کے صحابہ کرام معاذ اللہ مجرم ثابت ہوئے. انہوں نے پوری ایک گھناؤنی سازش کے نتیجے میں پھر اپنے مقاصد کے لیے قرآن مجید نے بھی تعریف کی، معاذ اللہ ثم استغفر. اگر یہ سلسلہ خلافت اس طرح نہ ہوتا، حضرت پہلے پہلے خلیفہ ہوتے، تو نہ قرآن مجید کی تعریف کا مسئلہ پیدا ہوتا، نہ ہی صحابہ کرام کا اسلام سے انحراف کا سوال پیدا ہوتا، نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کی مخالفت لازم آتی، نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کی تقسیم میں کوئی تھپلا یا اس میں کوئی تردد یا اس میں کوئی اختلاف رونما ہو. حضرت علی خلیفہ بن جاتے، سارے کے سارے معاملات درست ہو جاتے. وہ خلیفہ بنے نہیں جس کی بنا پہ یہ سارے فسادات جو ہیں وہ رونما ہوئے، یہاں تلک کہ قرآن بھی محفوظ نہیں رہا، معاذ اللہ ثم استغفر. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی مسائل مختلف ہی ہیں ان میں اکثر و بیشتر مسائل کا تعلق اسی مسئلہ امامت اور خلافت کے ساتھ. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصایا میں بڑی عجیب بات نقل کی، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے بڑی الہا اور عاجزی اور انکساری سے دعا کی کہ الہا، یہ جو شیعہ سنی کا آپس میں اختلاف ہے اس کے بارے میں میری رہنمائی فرمائی، مجھے رہنمائی فرما دیجئے کہ یہ مسئلہ حل کس طرح ہو اور اس میں راہ ثواب کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلسل اس بارے میں دعائیں کی، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر یہ مسئلہ میرے لیے کھول دیا، واضح کر دیا، اور وہ یوں کہ کہنے والا مجھے کہہ رہا ہے کہ لفظ امام پہ غور کیجیے. کہنے والے نے مجھے کہا کہ لفظ امام پہ غور کیجئے، یہی مسئلہ، یہی امام کا لفظ یا امام کا یہ تصور، امامت کا تصور تمہارے سوال کا جواب ہے. امام کے بارے میں رازی حضرات کا عقیدہ کیا ہے، یہ اپنی جگہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے، یہاں تلک کہ وہی بھی اس پہ آتی ہے، صرف یہ ہے کہ قرآن نازل نہیں ہوتا، قرآن مکمل ہو چکا، قرآن کی تعبیر، اس کی تشریح، اللہ عزوجلال کی طرف سے جائز اور ناجائز کے مسائل جو ہیں وہ تمام کے تمام بصورت وہی آئمہ کے پاس آتے ہیں، آتے رہے ہیں اور آتے ہیں. یہ عقیدہ ہے امامت، جس کے نتیجے میں وہ ختم نبوت کا مسئلہ وہ بھی اپنے اندر ایک پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. یعنی اشارہ یہ کیا کہ اس فریقین کے نظام میں مسئلہ امامت پہ غور کرو، مسئلہ امامت کو سمجھ جاؤ گے تو اس نظام کو سمجھنے کہ تم قادر ہو سکو. امامت کے یا خلافت کے اس مسئلے کو سمجھ لیا جائے، حل کر لیا جائے، اس کو نپٹا لیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام بہت حد تک کور ہو سکتا ہے، مکمل ہو سکتا ہے. امامت کا تصور وہ میرا بہت یعنی میرا موضوع نہیں. میں جو بات عرض کرنی چاہتا ہوں وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اول وہلہ میں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، تسلیم کرے یا نہ کرے، زمینی حقیقت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق مقرر ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عثمان ہوئے، حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی ہوئے، حضرت علی کے بعد حضرت حسن ہوئے، حضرت حسن کے بعد حضرت معاویہ ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. اب ان حضرات کی خلافت کے بارے میں کیا کوئی اشارات یا کوئی باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں؟ ایک تو ہے تاریخی بات کہ ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، عمر خلیفہ بنے، عثمان خلیفہ بنے، علی خلیفہ بنے، لیکن کیا تاریخی اعتبار سے یا تاریخی روایات سے ہٹ کے، تاریخی اعتبارات سے ہٹ کے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں ان حضرات خلفائے راشدین کے بارے میں کچھ باتیں معلوم ہیں آپ سے، کچھ چیزیں باتیں سب وارد ہوئی ہیں، آپ نے ان کے بارے میں کچھ فرمایا ہے؟ اس سلسلے میں اگر ہم غور کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کے دیے ہوئے علم سے، اپنے بعد سے لے کے قرب قیامت تک کے بہت سے مسائل کے بارے میں، بہت سے فتنوں کے بارے میں، بہت سے معاملات کے بارے میں اشارات کر، میرے بعد یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ساری تفصیلات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو بہت حد تک ہمیں آ حضرت کے ارشادات سے رہنمائی مل جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مسلح پہ اپنی زندگی میں کھڑا کیا، تین دن تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے مسلح پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھائی. اور اس سلسلے میں پھر باقی جو تفصیل ہے وہ بڑی ہی دلچسپ ہے، لیکن اس ساری تفصیل کی طرف میں پھر آپ کے ذہن کو نہیں لے جانا چاہتا کیونکہ بات کسی کنارے پہ پہنچانا چاہتا ہوں. یہی امامت
اس بات کا بالآخر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مابین یہی امامت مسلح کی صحابہ کرام کے لیے دلیل ثابت ہوئی کہ جو مسلح کا امام ہے ہماری سیاست کا امام بھی وہی، جو مسلح کا امام ہے سیاست کا امام بھی وہی ہے۔ یہ تو بعد کے دور کی بات ہے کہ جناب جو امام میں اکبر ہے اس کا کام صرف امامت اور سیاست کرنا ہے، مسجد کی امامت جو ہے وہ مولوی کا کام۔ یہ اس دور کی بات ہے جس وقت خلفاء نے، عمرا نے اور صاحب اقتدار حضرات نے مسجد کے ساتھ اپنی وابستگی اور مسجد کے ساتھ اپنا تعلق جو تھا وہ چھوڑ دیا، نتیجہ تن وہ جناب موقوف ہو کے رہ گئے، بند ہو کے رہ گئے، کہاں تلک؟ اپنے ایوانوں کی حد تک، اور مساجد میں علماء کرام نے دین کو سنبھالا دینے کے لیے، دین پہ عمل کرنے کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے مساجد میں، مدارس میں علماء کرام نے ڈیرے ڈال دیے، اور یہیں سے وہ سیاست اور دین کا آپس میں ٹکراؤ اور دین اور سیاست کا آپس میں جو ہے نا وہ ایک ہوئی، ایک اختلاف اور ایک تفریق کی ایک خلیج پیدا ہو جاتی۔ ورنہ بنو امیہ کے دور تک بنو امیہ کے عمرا جو تھے وہ امام مت بھی کرتے تھے اور سیاست بھی کرتے تھے، بنو عباس کے دور میں یہ گھپلا پیدا ہوا، یہ اختلاف پیدا ہوا، سیاست جدا ہو گئی، امامت جدا ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے امامت ہی کے مسئلے پہ، یعنی مسلح کے امام ہونے پہ استدلال کیا کہ جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مسلح کا امام بنایا ہے وہی ہماری سیاست کا بھی امام ہے، اور یہ استدلال خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، یہ استدلال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ باقی دلائل سے قطع نظر آخری زندگی میں آخری بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے واضح کی وہ یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مسلح پہ اپنا امام مقرر کرنا تھا۔ رکاوٹیں پیدا کرنے والوں نے رکاوٹیں پیدا کرنی چاہیے، بلکہ ابو داود اور مسلم احمد کی ایک روایت میں تو یہ ہے کہ یہاں تلک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھا دی، نبی علیہ السلام کو جب حضرت عمر فاروق کی آواز سنائی دی تو آپ نے فرمایا لا 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 نا نا، میں نے تو ابو بکر کو کہا ہے آپ کس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، میں نے تو ابو بکر کا نام لیا کہ ان کو کہو نمازیں پڑھاؤ، تم کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو؟ ابو داود اور مسلم احمد کی یہ روایت بھی موجود ہے۔ دوبارہ یہ ایک پہلی ایسی بات ہے کہ جس پہ صحابہ کرام نے جس کو دلیل بنایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انہوں نے اقرار کیا، اس کو تسلیم کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں اتنی بشارتیں ہیں اور اتنے احکامات ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں کہ جنہیں جمع کیا جائے تو مستقل ایک رسالہ بن سکتا ہے، یعنی ان دونوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں کہاں اکٹھا ذکر فرمایا، یہ کہاں کہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں، یہاں تلک کہ اب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اکٹھے ہی۔ حضرت زین العابدین سے کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ ما منزلت ابی بکر و عمر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو بکر و عمر کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا تعلق تھا، کیا قرابت تھی اور کیا تعلق تھا؟ تو انہوں نے فرمایا منزلتہم الان، وہی مقام تھا جو آج انہیں حاصل، جو آج انہیں سوئے ہوئے قبروں میں حاصل ہے وہی قرب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان حضرات کو ان کی زندگی میں بھی حاصل تھا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کتنے واقعات ہیں جہاں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں، آپ کی رفاقت میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت پہ فتنے آئیں گے، فتنے رو روا ہوں گے میری امت پہ، اور عمر ان فتنوں کے لیے میری امت کے لیے ایک دروازہ ہے، سد باب دروازہ ہے، جب یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا فتنوں کا آغاز میری امت پہ ہو جائے گا، جب یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا پوچھا گیا کہ حذیفہ کیا کہتے ہو، دروازہ کھل جائے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ فرمایا نہیں نہیں ٹوٹ جائے گا، کھلا ہوا دروازہ تو بند ہو سکتا ہے، ٹوٹا ہوا دروازہ بند کس طرح ہو، وہ تو ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹے نا بھائی، شہید ہوئے نا، کھلا نہیں دروازہ، ٹوٹے شہید ہوئے، اور ان کے بعد پھر فتنوں کا آغاز آہستہ آہستہ ہونے لگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، ان کے ابتدائی 7-8-10 سال تک بالکل حالات نارمل رہے، کسی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف گفتگو کرنے یا ان پہ الزام تراشی کرنے کی کسی کو جرت نہ تھی۔ آخری 3-4 سالوں میں کچھ فتنہ پردازوں نے اور کچھ شر پسندوں نے ناروا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان و ملامت شروع کر، مورد الزام ٹھہرایا، یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، اپنوں کو یوں نوازتے ہیں، مال کو اس طرح خرچ کرتے ہیں، ان کی بات پالیسیوں پہ جناب انہوں نے نقد و تبصرہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کا بیان ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ صغیر میں نقل کی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کچھ کیا ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، کچھ ان سے جدا کچھ نہیں کیا، اگر وہی کام جو حضرت عمر عثمان غنی نے کیے ہیں حضرت عمر فاروق بھی کرتے تو کسی کو حضرت عمر فاروق کے خلاف زبان کھولنے کی ضرورت نہ ہوتی، صرف حضرت عثمان غنی کی نرم پالیسیوں کی بنا پہ لوگوں کو زبان کھولنے کی ضرورت ملی، ان کی نرم طبیعت، نرم طبیعت، ان کی ساری طبیعت میں وہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طبیعت دبنگ قسم کی تھی، وہ کیفیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں فطرتاً نہ تھی، سادگی بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ عاجزی اور انکساری بھی تھی، اور نرمی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں پائی جاتی تھی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں کچھ فتنہ پردازوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شورش کرنے کا آغاز کیا۔ یہاں سے بات شروع ہوتی، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ فتنوں کا آغاز ہونے والا ہے، وہ فتنوں کا آغاز تو اب ہوا، فتنہ پردازوں نے فتنوں کا آغاز کر دیا، اور آج بھی کچھ حضرات ایسے ہیں جو انہی الزامات اور اسی فرشت کو لیے ہوئے اپنی کتابوں کو اور کتابوں میں اور اپنے اوراق کو سیاہ کر رہے ہیں کاغذ اور قلم کے ذریعے، جناب سیاہی کے ذریعے قلم کے ذریعے اپنے اوراق کو آج بھی انہی الزامات اور انہی اعتراضات کو لے کے آج جناب وہ ہے جو کتابیں بھی اسی اسلوب اور اسی اعتراض کی بنیاد پہ لکھتے ہیں اور اپنی زبانوں کو بھی اسی طرح بے لگام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح کہ ان فتنہ پردازوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنی زبانوں کو کھول رکھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جتنے الزامات ہیں وہ درست ہیں یا نہیں، وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ تاریخ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو الزامات کی فہرست موجود ہے ان کے جوابات تاریخ ہی کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ الزامات کیا ہیں اور ان الزامات کا جواب کیا ہے، یہ ایک لمبی داستان ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس فتنے کے دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کچھ رہنمائی فرمائی، تو ہدایت فرمائی، حدیث میں اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جامع ترمذی مسند امام احمد اور دوسری حدیث کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسجد مبارک میں تشریف فرماتے، فتنوں کا آپ نے ذکر فرمایا کہ میرے بعد فتنے رونما ہوں گے، فتنوں کے ذکر کے دوران ہوا یوں کہ ایک آدمی آگے سے گزرا، سر پہ چادر لی ہوئی ہے، کپڑا لیا ہوا ہے اس شکل میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے وہ آدمی گزرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آدمی فتنوں کے دور میں حق پہ ہوگا، فتنے کے زمانے میں یہ آدمی کس پہ ہوگا، حق پہ ہوگا. مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور جا کے دیکھا وہ کون تھے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے یہاں سے پکڑا عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منہ کر کے میں نے عرض کیا، حضور آپ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ فتنے کے دور میں یہ حق پہ ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہاں اسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ فتنے کے زمانے میں یہ عثمان حق پہ ہو. میرے بھائیوں، لائیے تاریخ کی وہ غلط اور جھوٹ اور افتراء پہ مبنی وہ ساری اعتراضات کی فرشت، اس کو ایک جانب رکھیے اور دوسری جانب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح فرمان کو رکھیے. اب بتلائیے کہ جو بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ فتنے کے دور میں عثمان حق پہ ہوگا، عثمان کی پالیسیاں صحیح تھی یا غلط؟ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدامات اور آپ کی وہ پالیسیاں جن کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، ٹھہرانے والوں نے ٹھہرایا اور آج بھی وہی الزام تراشی ہو رہی ہے عثمان پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آج بھی ہو رہی ہے اور حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں پہ کہ نامہ اعمال میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، مسلسل اضافہ ہو رہا ہے نیکیوں میں حسنات میں. حضرت عائشہ سے کہا گیا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہی قول ہے اور حضرت غالباً حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا بھی یہ قول. فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو قیامت تک کے لیے ان کا عمل جاری کرنے کے لیے ان رافضیوں کو گویا لگا دیا ہے، خارجیوں کو لگا دیا ہے. یہ ان کی عیب چینی کرتے ہیں، ان میں یہ عیوب ہے نہیں، ان کے الزام تراشی کرتے ہیں، ان میں یہ الزام ہے نہیں، انہیں تان و ملامت کا نشانہ بناتے ہیں، وہ اس کے حقدار نہیں، اس لیے یہ گناہوں میں گر رہے ہیں، ان کو نیکیاں مل رہی ہیں. قیامت تک کے لیے نیکیوں کا گویا ان کا دروازہ کھلا ہے، اللہ نے کھول رکھا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کھلا رکھا دروازہ نیکی کا کھلا ہے. اس اعتبار، اس لحاظ فتنہ پردار آج بھی وہی فتنہ کھڑا کرتے ہیں، وہی اعتراضات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو تاریخ کے اوراق میں اٹھائے جاتے ہیں وہ آج بھی اٹھانے والے اٹھاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ بات فرمائی کہ فتنے کے دور میں یہ انسان حق پہ ہوگا، اب اس حقانیت کا جو اظہار آپ نے فرمایا، اب اس کے بعد کون مرد مومن ہے، مرد مومن ہے جو کہے کہ عثمان کی یہ اور یہ پالیسیاں غلط تھی اور غلط کام بار بار غلط ہوتے ہیں؟ یہ ایک ہمارے پاکستان کے مورخ کا جملہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ یہ حضرت عثمان غنی کی یہ پالیسیاں غلط تھی اور غلط کام بہر حال غلط ہوتے ہیں. اب تاریخ کے اوراق کے نتیجے میں ایک مصنف یہ نتیجہ نکالتا ہے، مرد مومن کو کیا نتیجہ نکالنا چاہیے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کے بعد کہ فتنے کے دور میں یہ عثمان حق پہ ہوگا، کیا نتیجہ نکالنا چاہیے؟ کہ عثمان کی پالیسیاں حق ہے، صحیح ہے، درست. بلکہ اس سے بھی اگلی بات حضرت عائشہ سے بھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا عثمان اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائیں گے، ایک چادر پہنائیں گے، لوگ تم سے وہ قمیض اتروانے کی، چادر اتروانے کی کوشش کریں گے، لیکن عثمان تم نے وہ چادر اتارنی نہیں، عثمان تم نے وہ قمیض اتارنی، اللہ تمہیں قمیض پہنوائیں گے، تمہیں تم سے وہ قمیض اترانے کی کوشش ہے، اتروانے کی کوشش، چھیننے کی کوشش ہے کی جائے گی، لیکن تم نے وہ قمیض اتارنی. بتلائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کی قضاء اور خلافت کی قمیض اتروانے کی کوشش ہوئی یا نہیں؟ فتنہ پردادوں کا جھگڑا یہ تھا کہ جناب خلافت سے دستبرداری کا اعلان کریں، ورنہ ہمارا ان کے خلاف اعلان جنگ. ان کا مطالبہ یہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق انہوں نے جناب موت کو، شہادت کو سینے سے لگا لیا، مگر نبی علیہ السلام کے فرمان پہ آنچ نہیں آنے دی. عبداللہ بن عمر کو بلایا آخری روز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبداللہ کیا مجھے کرنا چاہیے؟ مشورہ دو. کہنے لگے عثمان موت ایک ہی بار آئے گی, دو بار موت نہیں آئے گی, موت ایک ہی بار آئے گی. آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں قمیص پہنائیں گے, اس قمیص کو تم نے اتارنا نہیں. کیوں اتارتے ہیں اس قمیص کو؟ نہ اتاریے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی بنیاد پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی موت قبول کر لی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ آج آنے نہیں. اور پھر مجھے آپ بتلائیں اور سوچیں کہ جو امیر المومنین 42 لاکھ مربع میل کا سرما روا ہو, جناب مراکش سے لے کے آپ کے اذربائی جان اور یہاں روس تک کی فوجیں, اس فرما روا کی فوجیں جناب مسلمانوں کو, ملکوں کو, ملک در ملک, ریاست در ریاست, فاتحانہ انداز پہ جناب پیش قدمی کرتی جا رہی چلی جا رہی ہے. کیا اس امیر المومنین کی فوجیں ان چند مٹھی بھر فتنہ پردازوں کی سرکوبی نہیں کر سکتی تھی؟ شہید ہوں گے. حضرت علی کے بارے میں بھی فرمایا وہ بھی شہید ہوں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے. شہید ہی نہیں ہوئے میرے بھائی, بلکہ کہنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی برکتیں بھی ساتھ ختم ہو گئی. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی مبارک جو حضرت کے بعد ختم نبوت کی نبی حضرت عمر ابوبکر صدیق کے پاس تھی, ان کے بعد حضرت عمر فاروق کے پاس تھی, اور ان کے پاس حضرت ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھی. ہوا یہ کہ آخری دنوں میں وہی انگوٹھی ایک کنویں میں گر گئی. 3 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام اس انگلی کی تلاش, اس انگوٹھی کی تلاش میں 3 دن تک جناب اس جو ہے کنواں اس کی تلاشی لیتے رہے, چھان مارا انہوں نے 3 دن تک, ایک دو دفعہ کا موقع نہیں, لیکن وہ انگوٹھی تلاش کرنے میں ناکام ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ظاہری نشانی جو تھی وہ بھی حضرت عثمان غنی کے بعد گویا کہ وہ بھی ختم ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے, اللہ اس کی صحت کا تو مجھے اس وقت سر دست علم نہیں, لیکن ہے ضرور وہ بھی واقعہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے عرض کیا حضور بس طالب علم ہوں, فقیر آدمی ہوں, کو برکت کی دعا کی کر دیجیے. فرمایا عثمان یہ ابو بکر ابو ہریرہ کھجورے لاؤ, کھجورے آپ نے لا کے میں نے لا کے رکھ دی, آپ نے اس کھجوروں پہ دم کر دیا اور فرمایا یہ جو ہے نا آپ کا تھیلا اس کھجوروں کو اس تھیلے میں محفوظ کر لو. فرماتے ہیں کہ وہ تھیلا میرا ہمیشہ میری کمر میں اس کے بعد مدا رہتا. آپ نے فرمایا کہ ان کھجوروں کو ختم نہیں ہونے دینا, جب بھی تم نکالو گے کھجوریں اس تھیلے سے نکلتی رہے گی, کھجوریں نکلتی رہیں گی اس تھیلے سے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی. بات فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مجھے معلوم بھی نہیں ہوا کہ وہ تھیلا کہاں گر کے جناب مجھ سے گر گیا, اور موجود کے بعد تلاش بسیار کے باوجود مجھے نہ مل سکا. یعنی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کی سعادت گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر کیا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 سالوں میں 3 خطرناک جنگوں سے 2-4 ہونا پڑتا ہے. پہلی جنگ جمل ہے, دوسری جنگ صفین ہے, تیسری خارجیوں کے ساتھ جنگ نہروان ہے. باقی چھوٹی موٹی یورشیں بھی ہوئی, چھوٹی موٹی لڑائیاں بھی ہوئی, لیکن 3 بڑی لڑائیوں سے جہاں ہزاروں انسان جو ہے وہ تہتے ہوئے فریقین کی طرف سے, وہ تین واقعات تھے, جنگ جمل تھی اور جنگ صفین تھی اور تیسرا جنگ نہروان تھی. اب ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ اور زبیر ہیں, اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء ہیں, دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جماعت ہی سے کٹنے والے کچھ رفیق ان کے جو پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے جنگ صفین کے موقع پہ, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدہ ہوں. اور علیحدہ ہی نہیں ہوئے بلکہ ان ظالموں نے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ حضرت علی کو کافر اور مشرک کا قرار دیا، کہا کہ علی مشرک ہو گئے ہیں، علی کافر ہو گئے. علی ہی کافر نہیں ہوئے بلکہ معاویہ اور ان دونوں جنگوں میں شریک ہونے والے سارے کے سارے کافر ہو گئے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. اب ان سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹ بھیڑ ہوتی، ان سے بھی حضرت علی کا مقابلہ ہوتا ہے، اس مقابلے بھی بہت کچھ ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پانچ سالہ دور میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات ہماری رہنمائی کے لیے فرمائی کہ اس مخمصے سے ہم نکل سکیں کہ کس کا کیا موقف تھا اور کیا موقف راجے اور صحیح تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء کے بارے میں اعتراضات آج بھی موجود، اس دور میں بھی موجود، ان کا دفاع آج بھی موجود، پہلے بھی موجود. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے بھی کوئی رہنمائی ہمیں ملتی ہے؟ جی ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں واقعات میں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں صحیح موقف، راجے موقف وہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اولا بالحق، اقرب الی الصواب، زیادہ صحیح تر. موقف کس کا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث میں آتے ہیں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسلمانوں کی جماعت میں، میری امت کی مسلمانوں کی جماعت میں جب تفریق ہوگی، اختلافات پیدا ہوں گے، فتنے امت پہ رونما ہوں گے، تو ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے ایک جماعت ایک فتنے کی سرکوبی کے لیے اٹھے گی، اور ان دو جماعتوں میں اولا بالحق وہ جماعت ہوگی جو اس آدمی اور اس آدمی کے رفقاء کے ساتھ لڑائی لڑے گی جس آدمی، جس جماعت کے سربراہ کی علامت یہ ہے کہ اس کا ایک بازو کٹا ہوا ہوگا، نہیں ہوگا کٹا ہوا نہیں بلکہ بازو نہیں ہوگا، اور اس کے بازو کے اختتام پہ ہاتھ وغیرہ تو نہیں ہے، ایسی ہے جس طرح عورت کا پستان ہوتا ہے، اس طرح گوشت کا لوتھڑا ہوگا، لوتھڑا ہوگا جس طرح کے عورت کا پستان ہوتا ہے، اور وہ سیاہ رنگ کے اس پہ جسم پہ بال ہے، سیاہ رنگ کا ہوگا، سیاہ رنگ کا ہوگا، موٹے موٹے اعضاء اس کے ہوں گے، اور جناب اس کا ایک بازو وہ صحیح پورا تو نہیں ہوگا، اور وہ بازو اس کی نوعیت اور اس کی شکل و صورت عورت کے پستان کی طرح ہوگی. جو دو جماعتوں میں سے جو جماعت اس آدمی کی جماعت سے لڑے گی وہ جماعت اولا بالحق ہوگی. وہ جماعت کیا ہوگی؟ اولا بالحق ہوگی. اب نہروان کے میدان میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں کے ساتھ اقدام کیا، لڑائی لڑی اور خارجیوں کو شکست فاش ہوئی، وہاں ایک جگہ کہتے ہیں 70 سے 80 کے قریب لاشیں پڑے تھے، ایک ہی جگہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کے بارے میں جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ جناب لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے، قرآن مجید بڑی دل سوزی سے پڑھنے والے، لیکن دین سے یہ اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتے ہیں، دین کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس جماعت کے ساتھ جو لڑائی لڑے گا اور اس کا، اس جماعت کا سربراہ، اس کی علامت یہ ہوگی، وہ جماعت اس سے لڑنے والے جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ اولا بالحق ہوں گے. فرماتے ہیں راوی کا بیان ہے کہ جب لڑائی ہوئی اور یہ خارجی حضرات کہتے ہوئے لڑائی ختم ہوئی تو ایک جگہ پہ جناب کافی لاشیں پڑی تھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تلاش کرو ان لوگوں میں اس صفت کا کوئی آدمی نظر آتا ہے. لوگوں نے آ کے بتلایا جی کہ نہیں، کوئی نظر نہیں آتا. فرمایا نہیں، جاؤ مقرر، جاؤ جا کے تلاش کرو اس قسم کا آدمی، اس صفت کا آدمی ملنا چاہیے، کیونکہ جو اوصاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو عقائد اور جو اعمال نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ اس لوگوں کے، ان تمام لوگوں میں وہ چیزیں موجود ہیں، وہ تمام ان بات لوگوں میں وہ چیزیں، وہ اوصاف موجود ہیں، لہذا ان میں وہ آدمی ملنا چاہیے، تلاش کرو. کہتے ہیں کہ جناب وہ جہاں 70-80 کے قریب لاشیں پڑی تھی نا، ان لاشوں کو ہٹایا تو نیچے سے وہ آدمی نکلا. نیچے سے وہ آدمی، اس کے دفاع میں لوگ لڑ رہے تھے نا، امیر تو تھا ان کا، ان کا وہ امیر تھا، بڑا تھا، سردار تھا، اس کے دفاع میں لڑ رہے تھے، کٹ رہے تھے، وہی جناب وہ بھی مرا، اور اس کے ارد گرد اس کے دوسرے ساتھی وہ بھی ہماری بہتے ہوئے وہ بھی مرے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فیصلے نے، آپ کے اس فرمان نے اس بات کا گویا فیصلہ کر دیا کہ اس 5 سالہ پیریڈ میں اقرب الی الصواب وہ موقف تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی، بات سمجھ رہے ہیں، جو موقف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا وہ موقف زیادہ قرین انصاف اور اولا بالحق تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں بھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں بھی موقف کس کا درست ہوا، راجے کس کا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا. لیکن یہاں یہ بھی دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی 2 جماعتوں میں سے اولا بالحق، اولا بالحق زیادہ اقرب الی الصواب، دوسرے کے بارے میں بالکل یہ نہیں کہا کہ وہ دین سے خارج ہو جائیں گے، وہ دین سے نکل جائیں گے. دین سے نکل جانے کی شہادت یا گواہی جن کے بارے میں دی، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان سے لڑنے والا اولا بالحق ہوگا. یعنی حق کا پہلو ادھر بھی ہے، لیکن زیادہ اقرب الی الحق کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آخری دور میں اپنا وقت پیریڈ مکمل کر کے وہ بھی اللہ کو پیارے ہوتے، وہ بھی شہید ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ علی یہاں سے تمہیں یہاں ضرب آئے گی اور یہاں سے خون بہے گا، یہ تمہاری داڑھی اس خون سے سرخ ہو جائے گی. یہاں سے یہاں ضرب آئے گی، اشارہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے اشارہ فرمایا کہ یہاں ضرب آئے گی اور تمہارے یہاں سے خون بہنے سے تمہاری داڑھی جو ہے وہ رنگی جائے گی، سرخ ہو جائے گی. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ضرب لگی، وہ جناب زخمی ہوئے، اللہ ذو الجلال کو بالآخر وہ پیارے ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بن جانے کے بعد 5 مہینے وہ خلیفہ رہے، 5-6 مہینے کے بعد انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کر. اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ ہم نوا اور کچھ ساتھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اقدام پہ ناخوش تھے کہ یہ انہوں نے اچھا نہیں کیا، ہماری ناک کٹوا دی، ہم تو کٹتے مرتے رہے حضرت اس کے بابا کے ساتھ، اس کی بابا کی حمایت میں، اور آج جناب بیٹے نے ہماری کان لگوا دی، ناک ہی کٹوا دی. معاویہ سے جا کے سنو کر لیں، اور حضرت حسن کو کیا کہنے لگے، یہ تو مسلمانوں کی مومنوں کی مزت کو ذلت اور رسوائی سے دو چار کرنے والا ہے. این سنو کے موقع پہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوکے لگائے جا رہے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہیں، یہ تم کیا کر رہے ہیں. کہنے لگے میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، جو کر رہا ہوں تمہارے لیے بھی اور امت کے لیے بھی صحیح کر رہا ہوں. اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام پہ ناخوش تھے، اور آج بھی کچھ ایسے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور عمل پہ جناب ناخوش ہیں. اور پوری تفصیلات سے محرم کے دنوں میں جناب ایک لمبی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا، انہوں نے یہ کر دیا یہ کر دیا، مال غنیمت سے یہ ہوا، نمازوں کے ساتھ یہ ہوا، اور جناب مال جو تھا یعنی بیت المال کا اس میں یہ گھپلا شروع ہوا. حضرت معاویہ نے تو پوری ملوکیت بادشاہت بنا دی تھی، خلافت کو بالکل گھر سے اکھاڑ کے پھینک دیا. یہ ساری باتیں آج بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف عائد کی جاتی ہیں، الزام تراشی کی جاتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسی سنو کے بارے میں، فرمایا سیکون ابنی ہذا سید، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہوگا. یہ میرا بیٹا کیا ہوگا؟ سردار ہوگا. اور یہ میرا بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا. میرا بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا حضرت حسن کی اس صلح کے اقدام کی تحسین کی. حضرت حسن کے صلح کے اقدام کی نبی علیہ السلام نے کیا کی ہے؟ ماننا پڑے گا نا, تحسین کی ہے. اگر حضرت معاویہ ایسے ویسے تھے, غیرے تھے, معاذ اللہ ثم استغفر اللہ, جس طرح کہا جاتا ہے, تو پھر نبی علیہ السلام کو اس صلح پہ خوش تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا, کہ وہ تو تھے ہی ایسے. اب ایسے آدمی پہ ایک نیک حقدار اور صحیح آدمی اپنا حق ہی چھوڑ دے, بتلائیے یہ تو اپنے ہاتھوں خود کشتری کے مترادف ہے یا نہیں؟ اپنے ہاتھوں کشتری کے مترادف ہے یا نہیں؟ مترادف. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تاثیر فرما رہے ہیں سلو کی, یعنی تائید فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائے گا. آپ نے یہ صلح کی تعریف کر کے گویا حضرت حسن کے اقدام کی آپ نے کیا کی ہے؟ تعریف بھی کی, اور گویا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یک گناہ آپ نے تصدیق کر دی. حضرت معاویہ کی بھی یک گناہ آپ نے کیا فرما دی؟ تصدیق فرما دی. اور ان کی پالیسیوں کی گویا کہ حضرت معاویہ کی پالیسیوں کی بھی گویا یک گناہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تائید کر دی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تک معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں بالکل واضح اور بالکل واشگاف. دیکھنا یہ کہ خود رافضی حضرات کے عقیدے میں امام معصوم ہوتا ہے. ذرا غور کر مسئلہ یہ, ان کے نزدیک عقیدہ یہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے, امام سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, قصدن ہی نہیں, ارادتن ہی نہیں, بلکہ کہتے ہیں حیات القلوب کے مصنف ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ ہمارا امام معصوم ہوتا ہے, اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی, نہ سہون نہ عمدن. سہون بھی نہیں, سہون بھی امام سے غلطی نہیں ہوتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حضرت حسن ہے رضی اللہ تعالی عنہ, اب انہوں نے صلح کر لی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت حسن کا یہ اقدام ان کی معصومیت کی روشنی میں درست تھا یا غلط تھا؟ اگر درست تھا تو حضرت معاویہ کو درست ماننا پڑے گا, بات سمجھو یا نہیں؟ اگر درست نہیں تھا یا اقدام ان کا درست نہیں تھا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ حضرت حسن کیا ہے, وہ امام معصوم ہے, اس سے کوئی غلطی ہو سکتی نہیں. انہوں نے جو حضرت معاویہ سے غلطی یعنی سلو کر لی, تو اس کا نتیجہ منطقی یہ نکلا کہ حضرت حسین سے صلح کرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح کی, حضرت حسن نے خندہ پیشانی سے صلح کی, اور معصوم امام غلطی پہ صلح کر سکتا؟ سمجھو کہ نہیں؟ یعنی انہوں نے جو کیا وہ صحیح کیا, کوئی غلطی کی نہیں. لیکن اگر امام حسن نے غلطی کی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ امام معصوم ہو سکتا. دونوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی نا, یا امام کو معصوم ماننا پڑے گا, یا اگر معصوم نہیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدام کی تحسین کرتے ہوئے حضرت حسن کی پالیسی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی کو بھی درست تسلیم کرنا ہوگا, کرنا پڑے گا, اس کے بغیر چارہ نہیں. اب یا تو عقیدہ رکھیے امام کی معصومیت کا, اگر وہ عقیدہ نہیں ہے چشمے ماں روشن دلے ماں شاد, ٹھیک ہے, پھر جو چاہے آپ کہیں. لیکن جب آپ امام کو معصوم کہتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ اس معصوم امام نے جو اقدام کیا اس کا اقدام بھی درست تھا, وہ صحیح. بہرحال امام معصوم ہو یا نہ ہو, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی روشنی میں نبی حضرت حسن کا یہ اقدام درست تھا. مانے یا مانتے ہیں نا, درست ہے نا, نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں حضرت حسن کا یہ اقدام درست تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیریڈ بھی گزرا, اس کے بعد یزید کا دور آیا. یزید کے دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف کیا یزید کی امارت اور خلافت. معروف واقعہ ہے, مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے, مکہ مکرمہ سے ذی الحج ہی کے دنوں میں, ایام تشریق ہی میں کہہ لیجئے کہ 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ سے کربلا کا کوفے کی طرف رخ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں رخ؟ کیوں کیا؟ کیا اس کے اغراض تھے؟ کیا مقاصد تھے؟ یہ ساری بات میرا موضوع نہیں. نہ ہی اس قسم کے موضوعات پہ گفتگو کرنا، رائے زنی کرنا، میں اس کو دینی نقطہ نظر سے صحیح سمجھتا ہوں. مشاجرات صحابہ کے بارے میں سلف کا موقف کیا تھا، خود تابعین کا موقف کیا تھا، ائمہ مجتہدین کا موقف تھا کیا تھا، ہماری عقائد کی کتابوں میں اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں، یہ کل کے خطبے میں انشاءاللہ اپنے مسجد میں انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کروں گا. یہاں یہ بات موجود ہے، یعنی کرنے کی نہیں، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے بلایا، پھر وفاداری کس نے نہیں کی، ان کے بلانے کی پاسداری کس نے نہ کی، اس میں کون کون مورد الزام ٹھہراتے ہیں، یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے. اسی لیے ائمہ نے کہا ہے کہ یہ جتنے بھی مشاجرات ہیں، جتنے بھی اختلافات ہیں صحابہ کرام کے دور میں، ان سے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ان میں کسی قسم کی رائے زنی دینے سے گریز کرنا چاہیے. اس کی تفصیل تو کل میں اپنے یعنی محل پہ انشاءاللہ شاء اللہ عرض کروں گا. جو بات میں عرض کرنی چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے چلے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ یہ میرا بیٹا شہید ہوگا، یہ میرا بیٹا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا شہید ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر یہاں یہ بھی دیکھیے کہ مسند امام احمد نے، جس کی روایت کو علامہ حیشمی رحمت اللہ علیہ نے حسن اور علامہ زاہبی رحمت اللہ علیہ نے سندہ جیل کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار اور محبت سے اٹھا لیا، سینے سے لگایا، بوسہ لیا، اور اسی کے ساتھ مان آپ کے آنسو بہنے. ساتھیوں نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ حضور کیا وجہ ہے، آپ دلگیر کیوں ہوئے، پریشان کیوں ہوئے، رونے کیوں لگے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل آئے، انہوں نے اطلاع دی ہے کہ جن سے پیار کر رہے ہیں آپ کی امت ایک نہ ایک دن اس کو شہید کرے گی، آپ کی امت اس کو ایک دن شہید کرے گی. اور اسی خبر کو سنی قصوں میں، جھوٹی روایات میں، موضوع واقعات میں بہت کچھ موجود ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا کسی صحیح ترین یا قابل اعتبار روایت سے یہ بات موجود ہے، ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدام کی تحسین فرمائی، تحسین کی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کسی ایک روایت سے بھی نبی علیہ السلام کے اقدام کے، نبی علیہ السلام کے فرمان سے حضرت حسین کے اقدام کی تحسین ثابت ہے؟ بات سمجھیے، تحسین ثابت ہے نہیں. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج واعظانہ انداز میں اور جذبات کے رنگ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پورے واقعات کو اسلام اور کفر کی لڑائی بنا دیا ہے. حق اور باطل کے مابین فارق کرنے والا اس واقعے کو قرار دیا، بلکہ کہنے والوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ وہ وفدینا ہو بے ذبح عظیم کی تفسیر ہی حضرت حسین تھے، معاذ اللہ سمو اشرف، وہ حضرت اسماعیل نہیں بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ڈانڈے یہاں تک ملا دیے جاتے ہیں افراط و تفریق میں، غلوف میں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام کی کسی درجے اور مرتبے میں تائید فرمائی جس طرح کہ حضرت حسن کے اقدام کی تحسین نبی علیہ السلام نے فرمائی؟ کسی روایت سے اس کا ثبوت موجود ہے؟ نہیں. جب یہ حقیقت ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخی نقطہ نظر سے کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے مکہ مکرمہ سے چلتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر روکتے ہیں کہ حسین نہ جائیے، عبداللہ بن عباس روکتے ہیں کہ حسین نہ جائیے، محمد بن مسلمہ روکتے ہیں حسین نہ جائیے، محمد بن حنفیہ آپ کے بھائی حضرت علی کے بیٹے، محمد بن حنفیہ روکتے ہیں حسین نہ جائیے، یہ سارے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک رہے ہیں کوفے کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے، آپ بتلائیے اگر ان کا یہ اقدام حق پہ مبنی تھا تو ان کے اس موقف کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ ان کے اس مشورے اور ان کی اس رکاوٹ کے قول کو کے بارے میں کیا تاثر ہوگا؟ کیا اس کا منطقی نتیجہ پھر وہی نہیں ہوگا کہ جناب سہارا تو دیا حضرت حسین نے، باقی تو سب گئے تھے، راہ راستی سے سب ہٹ چکے، صراط مستقیم سے سب جدا ہو گئے؟ یہی چیز تو رافضیوں کا اصل عقیدہ ہے اور یہی بات ہم کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ ثم استغفر، بات سمجھے یا نہیں؟ یعنی جو بات رافضی حضرات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں کہتے ہیں، ہم افراط و تفریط میں شکار ہو کے، کہنا چاہیے غلو میں مبتلا ہو کے، ایمانداری سے بتلائیے کہ کیا پھر ان حضرات کے روکنے کے اقدام کو رافضیوں کے موقف کی تائید کے نتیجے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کا روکنا غلط تھا اور رافضیوں کا عقیدہ درست تھا کہ سہارا صرف حضرت حسین نے دیا، ورنہ اسلام کی بنیاد بالکل گر چکی تھی؟ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدام کی تحسین یا تائید کسی شکل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے موجود ہے، بلکہ اقابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سے بھی اس کی تائید ثابت نہیں. اسی حضرت حسین سے اب ہوا کیا؟ دیکھنے کی بات یہ کہ حضرت حسین تو یہاں مکہ مکرمہ سے چلتے ہیں، راستے میں مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کی خبر ملتی ہے، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، مسلم کی شہادت کی خبر. تاریخ متفق ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت مسلم بن عقیل کو سن کے واپسی کا ارادہ کر لیا تھا. واپسی کا ارادہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ جب واپسی کا ارادہ کیا تھا تو اسلام قائم کرنے کا مقصد کیا ہوا باقی رہا؟ ایک بات، جب میدان کربلا میں پہنچے حضرت حسین کو تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ میری مڑ بھیڑ ہونے والی، میرا مقابلہ ہونے والا ہے، فوجوں کے ساتھ میرا تقابل ہونے والا ہے، وہ جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے تھے وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آنے والے، نظر ہی نہیں آ رہے، بلا رہے ہیں ان کو کہاں چھپ گئے تم، وہ تو آ نہیں رہے، مقابلہ فوج کے ساتھ، باقاعدہ فوج کے ساتھ مقابلہ ہونے کو ہے. اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین شرطیں پیش کرتے ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں شرطیں فریقین کی کتابوں میں موجود ہیں، اعلام الورا شیعہ حضرات کی معروف ترین کتاب ہے تاریخ کے اوراق میں. اعلام الورا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پورے بارہ ان کے خلفاء اور ائمہ، ان کی سیرت اور ان کی اولاد کے تذکرے کے بارے میں مستقل ایک تصنیف ہے، اس میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں یہ موجود ہے کہ میدان کربلا میں پہنچ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے مدینہ واپس چلے جانے دو، یزید کے پاس چلے جانے دو، مسلمانوں کی سرحد پہ چلے جانے دو، عالم اسلام کی سرحد پہ، وہاں جا کے میں جہاد کروں گا. اور یہی بدایہ بن نہایہ میں، الکامل میں، ابن جریر میں اور دوسرے مسلمانوں کی آل سنت کی تصانیف میں یہ چیزیں بھی موجود ہیں. بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے جو ابن ان جدن واقعہ اپنے خاندان میں حکایت ہوتا ہوا حضرت جعفر تک پہنچتا ہے، یہ حضرت جعفر کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا بنتے ہیں؟ پڑپوتے، بیٹے تو ہیں نا حضرت حسین کے، زین العابدین ان کے بیٹے ہیں محمد باقر، اور ان کے بیٹے کون ہیں؟ جعفر صادق. حضرت حسین کے کیا لگے؟ پڑپوتے لگے. گویا ابن ان جدن اپنے خاندان سے جو حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ سنتے چلے آئے تھے اپنے خاندان میں، اس کی جو حکایت بیان کی ہے جسے علامہ مزی نے تہذیب القوال میں اور حافظ ابن حجر نے بھی تہذیب میں ذکر کیا ہے، حضرت جعفر صادق کی زبان سے بھی یہ تینوں شرطیں موجود، گھر کی شہادت میں موجود، حضرت جعفر صادق کی زبان سے، اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ تفسیر موجود، رافضی حضرات کی کتابوں میں بھی یہ تینوں شرطیں موجود. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ تینوں شرطیں عین میدان کربلا میں جا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کر دی، وہ تو لڑنا چاہتے ہی نہیں تھے، واپس چلے جانا چاہتے تھے، تو اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اس کا پھر باقی تک کیا رہتا ہے؟ جنگ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ عبید اللہ بن زیاد نے مسلط کر دی اس ظالم نے، حضرت حسین قتل لڑنا نہیں چاہتے تھے، اس نے مطالبہ کیا کہ تب راستہ چھوڑوں گا آپ کا کہ یزید کی طرف سے میرے ہاتھ پہ بیعت لیجیے، عبید اللہ کا مطالبہ تھا کہ میرے ہاتھ پہ یزید کی طرف سے، اس کی عبارت کی طرف سے، اس کے امیر ہونے کا میرے ہاتھ پہ اقرار کیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ نہیں ہو سکتا، تم کون، جانے دو مجھے یزید کے پاس، میں جاؤں اور یزید جاؤں، وہاں جا کے ہم فیصلہ کر لیں گے، تم کون ہو کہ یزید کی عمارت کا تیرے ہاتھ پہ میں بیعت کر لوں، تیرے ہاتھ پہ اقرار کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بس اسی بنیاد پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان فوجوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ انداز میں شہید ہو گئے۔ وقت آماد کانا یشہد ان لا الہ الا انت وان محمد عبدک ورسولک، یہ ہم شہادت دیتے ہیں اس کے ایمان کی کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ تیرا بندہ، اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ گواہی دیتا تھا، اقرار کرتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن شہید کی گواہی دینے کی اب ضرورت ہے، اس نے عملاً ایسی گواہی اللہ کے ہار رقم کروا دی کہ اب ہماری زبانی گواہی کی اللہ نے ضرورت بھی محسوس نہیں کی، اس کا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اتنا منظور اور اتنا مقبول ہے، اس کے ایمان کی یہ داستان جو اس نے اپنے یعنی خون سے رقم کی ہے کہ اب کسی اور کی شہادت اس کے ایمان کی دینے کی ضرورت ہی اللہ کیا باقی نہیں رہی۔ اور یہی سب سے بڑا اعزاز اور یہی سب سے بڑا فلسفہ سمجھتا ہوں کہ شہادت کا ہے کہ اللہ ذوال جلال نے جو اعزاز یا جو مقام یا جو مرتبہ شہادت کو، شہید کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قد مروں، شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر راہ خدا میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ ایسے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہیں کی، اور ایسے تو اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، یہ فوت ہو چکا، جان نہیں ہے، بول نہیں رہا، یہ بول نہیں رہا، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مردہ نہ کہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے